الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم اجعل وسابس قلبي خشيتك وذكرك، واجعل همتي وهوايا فيما تحب وترضى. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد، شیخ العرب والعجم، حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت کے ایک پیر بھائی تھے جو کہ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے شیخ کے مرشد، ان کے خلیفہ، میرے شیخ کے پیر بھائی حبیب احمد خان شیروانی صاحب، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور حضرت کلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی محبت کرنے والے میں سے تھے وہ. ہندوستان کے رہنے والے تھے اور ہندوستان ہی کی شہریت ان کے پاس تھی، تو انہوں نے حضرت والا کو، ان کا جب انتقال ہوا تو حضرت نے حبیب احمد خان شیروانی صاحب، ان کی اہلیہ کو خط لکھا، بیوہ کو، کہ آپ کسی اپنے ذمہ دار شخص کو یہاں بھیج دیجئے. کچھ حبیب احمد خان شیروانی صاحب وہ نواب بھی تھے، ان کی کچھ امانتیں حوالے کرنی ہیں. تو وہ جو صاحب یہاں آئے حضرت کے پاس، جو ان کی بیوہ نے بھیجا، وہ ہندوستان کے پارلیمنٹ کے ممبر بھی تھے، ایم پی. تو جب حضرت کے سے یہاں ملنے آئے تو حضرت نے ان کو بتایا کہ بھائی، انہوں نے پاکستان میں جائیداد خریدی تھی، چونکہ وہ پاکستانی شہری نہیں تھے تو وہ جائیداد میرے نام کی، لہذا حضرت نے وہ فائل وہ ان کے حوالے کر دی. اور پھر یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کچھ رقم بھی کسی کاروبار میں لگانے کے لیے دی تھی، تو وہ رقم مع اس کے نفع کے حساب کتاب پورا حوالے کر دیا. اور میرے شیخ نے ان سے فرمایا کہ یہ جو رقم ہے اس کے بارے میں یا تو میں جانتا ہوں، یا اللہ جانتا ہے، یا شیروانی صاحب جانتے ہیں. کسی دنیا میں کسی تیسرے آدمی کو اس رقم کے بارے میں معلوم نہیں، یہ صرف مجھے معلوم. اور یہ اس زمانے میں ہزاروں روپے کی رقم بنتی تھی، یعنی اصل رقم اور اس کے اوپر منافع بھی جو اتنے برسوں میں ہوا وہ سب. تو وہ ایم پی رونے لگا. اس نے رو کر کہا کہ حضرت، میں تو آپ کے یہ حساب کتاب، اور یہ ایسی چیز کہ اس زمین کے مالے میں اس کی بیوہ کو بھی نہیں پتا تھا, وہ جائیداد کے بارے میں, اس رقم کے بارے میں. میں تو حیران ہوں آپ کی امانت اور صداقت پر, اور رو کر کہنے لگا کہ آپ جیسے لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہیں. معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لے کے ذوق سجدہ پیش خدا, اللہ تعالی کے حضور میں سجدہ کرنے میں مجھ کو اتنا مزہ آتا ہے کہ خوشتر آیت از دو صد ملکت ترا, کہ تجھ کو 200 ملک یعنی سارے عالم کی بادشاہت سے جو لذت اور مزہ ملے گا اس سے زیادہ مزہ ہمیں ایک سجدے کے اندر آتا ہے. یہ واقعہ عمر رومی کی یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پیارے دوستو, ہم اپنے اخلاق کو دیکھتے ہیں, ہم اپنی عبادات کو دیکھتے ہیں, ہمارے معاملات اپنی معاشرت کو دیکھتے ہیں, تو دیکھتے کہ ہمارے اندر وہ بات نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں کی میراث ہے, جو حاصل دین ہے, اس چیز کی کمی نظر آتی ہے. لہذا اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے اور یہ تعلق مع اللہ, یہ نسبت مع اللہ اور اللہ تعالی کی محبت کا یہ درد عظیم ہماری جانوں کو مل جائے, اسی کے لیے اللہ والوں کی صحبت ہے. لوگ کہتے ہیں نا, اگر کسی کو کہو کہ بھائی تم کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو, اس کے پاس بیٹھو, تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا کرنے کے لیے جائیں. نماز تو ہم پڑھتے ہیں, ہم نے داڑھی بھی رکھ لی, ہم تبلیغ میں چلا بھی لگاتے ہیں, ہم بزرگوں کے بیانات بھی سنتے ہیں, حج و عمرہ بھی ہم نے کیا, زکات بھی دیتے ہیں, تو پھر کیا چیز لینے کے لیے اللہ والوں کے پاس جائیں. تو میرے پیارے دوستوں, ایک ہے نماز, ایک ہے حاصل نماز. معرومی فرما رہے ہیں کہ مجھ کو سجدے میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ 200 ملکوں کی حکومت سے جو نشہ ملتا ہے اس سے زیادہ نشہ اور لذت و مزہ ہمیں ایک سجدے میں حاصل ہو رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نماز ایسی نہیں ہے, ہم اپنے اخلاق کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اخلاق ایسے نہیں ہیں. یہ جو کمی ہے, میرے مرشد فرماتے ہیں کہ عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. یہ جو ہمارے اندر جس چیز کی کمی ہے, یہ کمی میرے دوستو یہ صحبت اہل اللہ سے دور ہوگی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ, اور سامنے والے, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک انگریز مسلمان ہوا, تو وہ مسجد میں آیا تو اس نے دیکھا ایک جگہ کچھ کچرا رکھا ہوا تھا, تو اس نے کچھ مسجد کے لوگوں سے کہا کہ بھائی اس کی صفائی کر دو. تو لوگوں نے کیا کہا, لوگ کہنے لگے ابھی تک سے تمہارے اندر سے ابھی تک عیسائیت نہیں نکلی, بڑی صفائی کا تمہیں جنون چڑھا ہے. تو خیر وہ خاموش ہو گیا. کچھ لوگوں کو پتا چلا, جو سمجھدار لوگ تھے, فہیم لوگ تھے, جب ان کو پتا چلا تو وہ اس کے پاس گئے, وہ انگریز جو مسلمان ہے اس کے پاس جا کر معذرت کرنے لگے, کہا کہ یہ لوگ نادان ہیں, انہوں نے ایسی حماقت اور بیوقوفی کے کام کی. تو اس انگریز نے جواب دیا جو مسلمان ہے, اس نے کہا گھبراؤ مت, میں ان لوگوں کے اخلاق دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا, بلکہ میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبوت کو دیکھ کر مسلمان ہوا ہوں. لہذا اگر ان کے اندر اخلاقی کوئی کمی ہے تو اس سے مت گھبراؤ, میں اس کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا, میں تو ان کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوا. اور آج اپنے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی اخلاقی طور پر کمی ہے میرے دوست. لہذا اس اخلاقی کمی کو دور کرنے کے لیے صحبت اہل اللہ ہے, کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے تب وہ اخلاقی کمی دور ہوتی ہے. اور یہ نسبت مع اللہ اور یہ تعلق مع اللہ کی دولت تب نصیب ہوتی ہے. آپ تصور کریں کہ دیکھیے کہ وہ جائیداد جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں, حکیم الامت ثانی رحمۃ اللہ ایک واقعہ اور لکھا, واقعہ سنایا اپنی مجلس کے اندر کہ ایک شخص جو ہے اس نے کسی سے قرضہ لیا, تو جو قرض خواہ تھا اس نے کچھ دن کے بعد تقاضا کیا کہ بھائی صاحب آپ اپنا قرضہ تو جو قرضہ لیا ہے وہ واپس کر دیں. اس نے ٹالا, اس نے کہا کہ اچھا میں دیتا ہوں. کچھ دن اور گزرے, اس نے پھر تقاضا کیا کہ بھائی قرضہ تو دے دو. جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ اگر کوئی قرض حسنہ مانگنے جائے تو پھر آدمی قرض حسنہ نہیں دیتا. کیوں؟ کہتے ہیں کہ قرض حسنہ یہ مانگ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے واپس نہیں کرے گا. قرض حسنہ کے کیا معنی ہوئے؟ کہ یہ واپس نہیں کرے گا اور آہستہ کرو بس. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ قرض حسنہ کیا ہے, بلکہ قرض حسنہ ہے. کیا مطلب؟ جب قرض خواہ قرضے کا تقاضا کرے گا کہ بھائی میرا قرضہ تو دے دو, تو قرضدار ہنس کر کہے گا کون سا قرضہ, یہ ہے قرض حسنہ. لہذا کتنی عجیب بات ہمارے مشہور ہو گئی ہے کہ اگر قرض حسنہ مانگے نا نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ اگلا سمجھتا ہے کہ اب یہ واپس نہیں کرے گا اس لیے قرض حسنہ مانگ رہا ہے. خیر, تو وہ جو صاحب اچھے بھلے دیندار آدمی, انہوں نے قرضہ لیا, ان سے تقاضا کیا, قرض خواہ نے انہوں نے ٹالا, دو تین دفعہ کیا, پھر جناب کیا کہتے ہیں حکیم الامت نے اس زمانے میں سنایا, تھانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا, کہیں لکھا بھی ہے, لاؤ تحریر دکھاؤ. فرمایا یہ ہے اخلاقیات, یہ ہے معاملات کی کمی. اسی کی وجہ سے میرے پیارے دوستوں, نماز پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہے, لیکن ایک ہے نماز, ایک ہے حاصل نماز, کہ نماز اس کی آداب اور رعایت کے ساتھ ہو, اس چیز کی کمی ہے. اور پھر عبادت پر تو ہمارا بہت زور ہے, عبادت بھی کریں گے, حج عمرے کا اہتمام بھی ہے, لیکن ہمارے دل میں جو غیر اللہ گھسے ہیں ان غیر اللہ کو دل سے نکلوانے کا اہتمام نہیں ہے. معاملات دیکھیں کیسا عالم ہے, ہاتھ میں تسبیح بھی ہے, سبحان اللہ پڑھتے بھی جا رہے ہیں, استغفر اللہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں, اور حسینوں کو بھی دیکھتے جا رہے ہیں. ان چیزوں کی کمی ہے, ہماری معاشرت, ہمارے اخلاق, ان چیزوں کی کمی ہے. اور یہ چیز بغیر صحبت اہل اللہ کے پیدا نہیں ہوتی. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دیکھو, الا ان فی الجسد مضغۃ, کہ بے شک, خوب غور سے سنو اس بات کو, کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلو, اذا صلحت ای تنورت, اگر وہ لوتھڑا نورانی ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا پورا جسم نورانی ہو جائے گا. اور واذا فسدت, اگر اس جسم کے اس حصے کے اندر فساد پیدا ہو گیا, خرابی پیدا ہو گئی, تو فسد الجسد کلو,
نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے پورے جسم میں خرابی پیدا ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب, یہ جو لوتھڑا ہے خوب غور سے سنو, یہ دل ہے دل. تو ہم نے اپنے جسم کے ظاہر کے کچھ حصے کو تو اللہ کو دے دیا, لیکن ابھی دل اللہ کو نہیں دیا. اس لیے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کبھی ہم عبد الرحمن بن جاتے ہیں اور کبھی ہم عبد الشیطان بن جاتے ہیں. اگر جلوت کے اندر باخدا بنے ہوئے تو ہم خلوت کے اندر مع شیطان ہو گئے, شیطان کے ساتھ. ہمارے اندر اتنا فرق ہے, اس چیز کی کمی ہے. اور میرے پیارے دوستو, یہ کمی دور ہوتی ہے صحبت اہل اللہ سے. جس طرح سے پودا زمین موجود ہے, کھاد موجود ہے, پانی موجود ہے, بیج موجود ہے, لیکن میرے پیارے دوستو پودا خود نہیں اگتا. اور جو خودرو پودا ہوتا ہے, وہ خودرو جو پودا ہوتا ہے وہ انسان کے کام نہیں آتا. لہذا اسی طریقے سے میرے پیارے دوستو, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہماری قلوب کے اندر, ہمارے دلوں میں نسبت مع اللہ اور تعلق مع اللہ کا درخت اگ سکتا ہے. لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی مالی سے رابطہ کریں, کسی کو اپنے اوپر بڑا رکھیں. ہمارے پاس جس طرح سے بغیر مالی کے جیسے چمن ہوتا ہے, تو نتیجہ کیا ہے؟ وہاں پتہ چلتا ہے اس کی گندگی, اس کی حالت دیکھ کر کہ یہ وہ باغ ہے کہ جس پر مالی نہیں ہے. اور جس باغ پر مالی ہوتا ہے کیسا خوبصورت, اس کی شاخیں کیسی سجی, برابر کٹی ہوئی, صفائی ستھرائی کا اہتمام. اس کو باغ کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس باغ کے اوپر کوئی مالی ہے. اور جس باغ کی شاخیں ٹیڑھی, دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس باغ کے اندر صرف کھاد ڈال دینے اور صرف پانی ڈال دینے سے میرے پیارے دوستو پودا نہیں بڑھتا. کب کھاد ڈالنی ہے اور کب پانی ڈالنا ہے اور کتنا ڈالنا ہے, اس بات سے پودا بڑھتا ہے. دیکھیے, اسی زمانے میں چاول کی فصل بھی تیار ہوتی ہے اور اسی زمانے میں کپاس یعنی روئی کی فصل بھی تیار ہوتی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ چاول کی فصل کے لیے پانی چاہیے اور کپاس کی فصل کے لیے پانی نہایت مضر ہے. دیکھو نا, فرق ہوا نا. ایک ہی فصل, ایک ہی زمانہ ہے. یہ آج کل جو زمانہ ہے یہی زمانہ ہے کہ اسی میں چاول بھی اگتا ہے اور اسی زمانے کے اندر کپاس بھی اگتا ہے. لیکن اتنا بڑا فرق ہے کہ چاول کی فصل کے لیے پانی مفید اور کپاس کی فصل کے لیے پانی مضر اور نقصان دہ. اب یہ چیز کیا ہے؟ یہی چیز سیکھنے کی ضرورت ہے. میرے مرشد کا یہ جب گلشن اقبال کا مدرسہ اور یہ ادارہ تعمیر ہو رہا تھا, تو اس کی تعمیر میں حضرت کا تقریباً 8 لاکھ روپے کا قرضہ ہوا. یہ حضرت میر صاحب دامت برکاتہ نے یہ واقعہ سنایا. تو نواب قیصر صاحب حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. حضرت کو دیکھا ہوا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو, تو انہوں نے ذکر کیا, کوئی بات نہیں تو پتہ چلا جی قرضہ ہے. تو انہوں نے ذکر کیا کہ میں جہاں رہتا ہوں میرے پڑوس میں دبئی کا شیخ بھی رہتا ہے اور وہ دینی کاموں پر پیسہ بہت خرچ کرتا ہے, اگر حضرت فرمائے تو میں اسے تذکرہ کر دوں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے, کر دیجئے تذکرہ. اگلے دن نواب قیصر صاحب دامت برکاتہم کا فون آیا کہ حضرت میں نے شیخ دبئی سے بات کر لی ہے, وہ اس بات پر راضی ہے یہ رقم دینے کے لیے. تو حضرت نے فرمایا بہت اچھی بات ہے, تو آپ ایک کام کریں کہ وہ رقم اس سے لے کر آ جائیں. تو نواب صاحب فرمانے لگے کہ نہیں حضرت,
آپ کو آنا پڑے گا، یہاں دستخط کرنے ہوں گے. تو میرے مرشد نے فرمایا، جواب دیا کہ نواب صاحب میں نہیں آ سکتا، میں اس خانقاہ کے ماتھے کے اوپر یہ دبا نہیں لگا سکتا کہ یہاں کا بانی بادشاہوں کے دروازے پر گیا تھا یا امیروں کے دروازے پر گیا تھا، میں یہ دھبا نہیں لگانا چاہتا. اگر وہ آپ کو رقم دے دے تو آپ لے آئیے، ورنہ میں نہیں جاؤں گا کسی امیر کے پاس. حضرت تو تشریف نہیں لے، تھوڑی دیر میں نواب قیصر صاحب آئے، اور آئے کس حالت میں؟ تیز تیز اور آنکھوں میں آنسو، اور حضرت سے آ کر لپٹ کر رونے لگے، اور روتے ہوئے فرمایا کہ حضرت آپ نے تو ہمارے اسلاف کی اور ہمارے بزرگوں کی یاد تازہ کر دی. میرے دوستو کمی اس چیز کی ہے، یہ کمی اس بات کی ہے ہمارے اندر، ورنہ آپ دیکھیں مساجد بھری ہوئی ہے، مدارس بھی بھرے ہوئے، داخلے کا اعلان کریں ماشاءاللہ مدرسے بھرے ہوئے، خانقاہوں میں اللہ اللہ کی ضربے لگانے والوں کی کمی نہیں ہے، تبلیغی مراکز ماشاءاللہ کتنا کام ہو رہا ہے، جہاد کے مراکز، حج و عمرہ کے مرکز بھرے پڑے ہیں. لیکن افسوس یہ بات آتی ہے، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ نہیں بات نظر آتی تو ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی وہ باتیں نظر نہیں آتی، اور حقیقت دین نظر نہیں آتی. دادا پتہ ہی چلا کہ کمی اس بات کی ہے، کمی عبادت کی کمی نہیں ہے، عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، عبادت کی کمی نہیں ہے، کمی اس بات کی ہے کہ اپنے دل سے غیر اللہ کو نکال کر دل میں اللہ کی محبت اور تعلق پیدا کرنے والوں کی کمی ہے، اس چیز کی کمی ہے. اور یہ کمی میرے پیارے دوستو بغیر صحبت اہل اللہ کے پیدا نہیں ہوتی، دور نہیں ہوتی یہ کمی، جب تک انسان کسی اللہ والے سے تعلق نہ کرے. حضرت کا کشمیر کا سفر ہوا، بہت اسفار ہوئے کشمیر کے، تو جب کشمیر تشریف لے گئے تو وہاں پر اس زمانے کا جو صدر تھا، وہ صدر کا بھائی حضرت کی مجلس میں آنے لگا، اس نے پھر ایک دن درخواست کی کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے آپ کی ناشتے کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ قبول فرما لیں. حضرت نے قبول فرما لی. وہ فوراً گیا اور اس نے انتظامات کی، تیاریاں شروع کر دی. حضرت والا نے فون کروایا، کہا میری فون پر بات، ان سے جا کر ان سے فون پر کہہ دو کہ ہم تمہارے یہاں دعوت میں نہیں آئیں گے. تو بڑا پریشان ہوا، دوڑا دوڑایا کہ یہ کیا بات، خیریت؟ تو پوچھا حضرت سے کہ حضرت خیریت، آپ ہمارے یہاں کیوں نہیں تشریف لائیں گے؟ تو ہمارے مرشد، میرے مرشد، میرے شیخ دامت برکاتہم نے فرمایا، فرمایا بات یہ ہے کہ تمہارے ہاں تصاویر ہوتی ہے، تمہارے دفتر میں جنا صاحب کی تصویر ہوتی ہے جن کو بانی پاکستان کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا حضرت یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ تصویر ہم ہٹا دیں گے. تو میرے مرشد، میرے شیخ دعوت برکاتہم نے فرمایا ہم پھر بھی تمہارے یہاں نہیں آئیں گے. حضرت وہ کیوں؟ فرمایا بات یہ ہے کہ تم وہ تصویر ہٹا دو گے پھر میں تمہارے یہاں آؤں گا، اور جب میں تمہارے یہاں سے واپس چل جاؤں گا پھر تم تصویر لگا دو گے، کیونکہ سرکاری عہدہ ہے، سرکاری عمارت ہے، سرکاری معاملہ ہے. تو انہیں کہنے لگے ہاں حضرت یہ تو ہوگا. بس میرے مرشد، میرے شیخ نے فرمایا، فرمایا اسی لیے ہم تمہارے نہیں آئیں گے کہ تم، یہ کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم جس گھر میں تصویر تھی اس گھر میں داخل نہیں ہوئے،
اور جہاں پر تصویر تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں ناشتہ نہیں فرمایا. لیکن آج ہمارا کیا عالم ہے, کہ ہم شادی بیاہ کی دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں, وہاں پر مووی بھی بن رہی ہے, خلاف شریعت کام بھی ہو رہا ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ جب مسئلہ یہ ہے کہ لا یجلس الحضور عند مجلس فیہ المحضور, کہ جس مجلس کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر ٹھہرنا اور شرکت کرنا جائز نہیں ہے. میرے مرشد میرے شیخ دعوت پر قاتم فرماتے ہیں, یہاں تک کہ اگر ولیمے کی دعوت ہے جو کہ سنت ہے, یہ مرغی کی ٹانگ اٹھا کر اس نے یہ ٹانگ کھانے کی کوئی کرنے لگا, اسی وقت اللہ کی کوئی نافرمانی ہوا شروع ہو گئی کہ گانا یا مکس گیدرنگ یا مووی, اب وہاں اس مرغی کی ٹانگ کو چبانا جائز نہیں ہے, بلکہ اس کو وہاں پر رکھے اور وہاں سے بھاگے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. تو پتہ چلا اس ہمت کی جو کمی ہے میرے دوستو, یہ کمی اہل اللہ کے صفت سے پوری ہوگی. لہذا کسی اللہ والے کو اپنا بڑا بنائے, اس کی صحبتوں میں رہے. ہم لوگوں سے تو ایک پلیٹ صاف کرنا مشکل لگتا ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے. پلیٹ صاف کرنا اگر دعوت میں ہو, کتنی عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی تم نہیں آؤ گے تو تمہارے بغیر دعوت نہیں ہوگی. کہتے ہیں نا کہ جناب آپ نہیں آئیں گے تو آپ کے بغیر دعوت ہی نہیں ہوگی, کیا آپ کے بغیر کیا مزہ. میرے مرشد کا واقعہ ہے کہ حضرت کے ایک بھانجے کی شادی تھی, تو میرے شیخ اور مرشد سے انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت ماموں آپ نے شادی میں ضرور آنا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو مجھے معذور سمجھو, میں نہیں آؤں گا. انہوں نے کہا نہیں ماموں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, آپ کے بغیر تو دعوت ہی نہیں ہوگی. حضرت نے فرمایا بھائی رہنے دو ہم نہیں آئیں گے. کہا نہیں ماموں آپ کو ضرور آنا ہوگا, کہ آپ آئیں گے دعا ملے گی برکت ملے گی. حضرت نے فرمایا اگر میں آیا تو ساری ٹیبلیں اٹھا کے باہر پھینکوں گا, زمین پر کھانا ہوگا, اگر کسی نے مووی بنائی اس کا کیمرہ اٹھا کے توڑ دوں گا, اور ہرگز مکس گیدرنگ کی اجازت نہیں ہوگی. ماموں آپ یہیں سے دعا کر دیجئے گا. آپ یہیں سے دعا کر دیجئے گا ماموں. تو میرے پیارے دوستوں, آج ہمارے اندر اس بات کی کمی ہے, یہی کمی پوری ہوگی صحبت اہل اللہ کی برکت سے. لہذا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ کے لیے اللہ والوں سے محبت کرتا ہے, من احب عبدا لا يحبه الا لله, جو اللہ والوں سے محض اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اس کو حلاوت ایمانی ملتی ہے. اور یہی حلاوت ایمانی کی کمی ہے. ملا علی قاری محدث عظیم فرماتے ہیں حلاوت ایمانی یا ایمان کی مٹھاس, ایمان کا حاصل, ایمان کی لذت. ملا علی قاری محدث عظیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقد وردا ان حلاوت الایمان, کہ وارد ہے کہ حلاوت ایمانی اذا دخلت قلبا, کسی دل میں جب داخل ہوتی ہے تو لا تخرج منه ابدا, پھر وہ کبھی دل سے نکلتی نہیں ہے. فرماتے ففی اشارت الى بشارت حسن الخاتمہ, اس کے اندر اس بشارت کا اشارہ ہے, اس خوشخبری کا اشارہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کی جو محبت ہے یہ خاتمہ ایمان پر دلاتی ہے. سبحان اللہ. لہذا خاتمہ ایمان پر چاہیے تو کسی اللہ والے سے محبت کر لے, لیکن اللہ کے لیے ہو وہ محبت, کوئی اور غرض اور مطلب اور لالچ نہ ہو, بلکہ محض اللہ کے لیے اپنی اصلاح کی فکر میں ہو. تو سبحان اللہ, یہ محبت جو ہے ایمان پر خاتمہ دلائے گی. اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف یہی نہیں, ایسا نہیں ہوگا کہ صرف خاتمہ ایمان پر دلائے گی, بلکہ فرماتے ہیں کہ جب حلاوت ایمانی قلب کو عطا ہوگی، کسی کے دل میں جب حلاوت ایمانی داخل ہوگی تو پانچ نعمتیں اس کو دنیا میں ملیں گی. اور وہ پانچ نعمتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک نعمت تو جو اس کو ملے گی وہ ہے عبادت کی لذت، عبادت کی مٹھاس. آج ہم کہتے ہیں نا جی نماز پڑھتے مزہ نہیں آتا، ذکر و تلاوت میں مزہ نہیں آتا، بزرگوں کی صحبت میں جب تک ان کے پاس بیٹھتے ہیں ایک لذت اور مزہ، پھر نکلے وہی حال. تو لذت، اس عبادت کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے یہ حلاوت ایمانی عبادت کے اندر لذت پیدا کرتی ہے، ایک بات. اور فرماتا ہے دوسری چیز جو حلاوت ایمانی جس کے قلب کو ملتی ہے تو اس کو کیا نعمت ملتی ہے دوسری؟ وہ نعمت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک خاص ہمت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ اللہ تعالی کی حرام لذتوں کو، اللہ تعالی کی نافرمانی کی راہوں سے ایک اشاریہ حرام لذت کو درامت نہیں کرتا، ایک اشاریہ. یعنی اس حلاوت ایمانی کی برکت سے اس کے قلب میں ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے میرے پیارے بھائی اور دوستو کہ اس سے وہ اپنے دل کو توڑ دیتا ہے لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑتا. اور میرے مرشد فرماتے ہیں اگر تم اپنی نافرمانی کے تقاضوں کو، اپنی نافرمانی کے تقاضوں کو حرام خواہشات پر عمل نہ کرو تو یہی تمہارے لیے ایمان کے پھل اور ایمان کے درخت کو بڑھنے کا ذریعہ بنے گا، یہ کھاد کا کام دے گا، کھاد کا. لہذا ابھی میرا سفر ہوا پنجاب کا تو عجیب بات بتایا کہ زمین جب فصل کاٹتے ہیں تو زمین کو اگلی فصل کے تیار کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر جانوروں کا گوبر ڈالتے ہیں جس سے زمین میں قوت پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر وہ قوت جلدی لانی ہے تو اس میں مرغی کا جو بیٹ ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں، مرغی کا پخانہ، اس کی جو کھاد ہے وہ ڈالتے ہیں، اس سے زمین جلدی قوت پکڑ لیتی ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھو یہی شیخ کی بات سمجھ میں آتی ہے، جس طرح سے وہ گوبر ڈالنے سے زمین قوت پکڑتی ہے اسی طرح سے جو حرام، ہماری حرام خواہشات کی جو تقاضے ہیں جب اس کو ہم اللہ کے لیے اس کو ان تقاضوں پر عمل نہیں کریں گے تو یہی کھاد کا کام دے گا اور اس سے ہمارے دل کی زمین کے اندر قوت پیدا ہوگی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے سنایا کہ دو آدمی سفر کر رہے تھے ٹرین میں، تو ایک نے اس دوسرے سے پوچھا جناب آپ کی تعریف، تو اس نے کہا خاک در خاک، خاک در خاک چولہے کی راکھ، میں ہوں شیخ عبد الرزاق، یعنی شیخ عبد الرزاق. کیا کہا اس نے؟ خاک در خاک چولہے کی راکھ، میں ہوں شیخ عبد الرزاق. تو پھر اس نے پوچھا جناب اور آپ کی تعریف؟ اب اس نے سوچا اتنے تو اتنی تواضع دکھائی کہ مٹی خاک در خاک اور چولہے کی راکھ، اپنے کو اتنا مٹایا تو میں بھی اپنا کچھ تعارف کراؤں، میں بھی تواضع دکھاؤں. تو اس نے کیا کہا؟ گو در گو. اب کیا کہہ رہے؟ گو در گو، مرغی کا گو، میں ہوں شیخ نتھو. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں تواضع اس کا نام نہیں ہے کہ جی میں تو بہت ہی حقیر فقیر، ناچیز حقیر فقیر عبد القدیر ہوں، اس کا نام تواضع نہیں ہے. بلکہ تواضع تو اپنے قلب کی اس کیفیت کا نام ہے کہ اپنے کو کچھ نہ سمجھنا، اس لیے حکیم اللہ حکیم احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا، ایک عالم نے کہا کہ حضرت آپ لوگ جو یہ اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ اپنے عالم ہوتے ہوئے بھی اپنے اندر توازن رکھو، تو حضرت آپ ایک بات بتائیے کہ میں ایک کسی کو اگر اللہ تعالی نے علم کی نعمت دی ہے تو وہ علم کی نعمت کا کیا انکار کر دے؟ فرمایا نہیں، علم کی نعمت کا انکار مقصود نہیں ہے، یہ جس کو اللہ تعالی نے علم عطا فرمایا. لہذا میرے شیخ کا ایک واقعہ اور سنیے، سبحان اللہ کہ اللہ والوں کا کیا مقام ہوتا ہے. لاہور کے ایک مدرسے کے اندر ایک مجلس، حکیم الامت کی قائم کی ہوئی ایک مجلس ہے، اس کا نام ہے مجلس صیانت المسلمین، جس میں امت کی اصلاح کی فکر ہے. اور اس اصلاح کی فکر کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے رابطہ کرنے کے لیے شوق اور ترغیب دی جائے، اور نیک اعمال کی طرف رغبت، اور ساتھ میں گناہ سے بچنے کی تاکید کی جائے کہ دیکھو بھائی گناہ سے بچنے کا اہتمام کرو. تو مجلس صیانت المسلمین یہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کی ہوئی، اور آج بھی اس کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ یہ مجلس بھی اسی کے سلسلے کی کڑی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت والا سے 6 مہینے پہلے وقت لیا اس ان مجلس والوں نے کہ حضرت آپ کا بھی بیان ہوگا، آپ تشریف لائیے گا. اور یہ بھی کہا کہ حضرت اس زمانے میں ایک صدر تھا، اس کا نام لیا کہ حضرت وہ بھی آئے گا، اور اس صدر کی داڑھی نہیں. اور یہ بھی بتایا کہ حضرت اس مجلس کی جو صدارت ہے وہ صدر صاحب کریں گے، یعنی مجلس کا جو بڑا ہوگا وہ صدر صاحب. تو حضرت نے فرمایا کہ میں ہرگز اس مجلس میں نہیں آؤں گا. پوچھا کیوں؟ خیریت حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ علماء کا صدر ایک غیر عالم بنے، علماء کا صدر علماء کی موجودگی میں غیر عالم صدر بنے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے داڑھی نہیں ہے، جس کا فسق اور فجور کھلا ہوا نظر آتا ہے، علماء سے محبت اپنی جگہ، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ عالم کے عالموں پر صدر ایک غیر عالم بنے. حضرت تشریف نہیں لے گئے، فرمایا عالم کی شان کے خلاف ہے. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ ایک شخص عالم ہے وہ کیسے اپنے کو کمتر سمجھے، جبکہ علم کی نعمت کا کیسے انکار کرے؟ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے کیا خوب جواب فرمایا، فرمایا کہ یہاں علم سے انکار نہیں ہے، کیونکہ علم کی تو نعمت اللہ نے اس کو عطا فرمائی، لیکن یہاں پر جس چیز پر نظر رکھنی ہے وہ یہ کہ پتہ نہیں ہمارا علم اللہ کے ہاں قبول بھی ہے کہ نہیں. اس اعتبار سے عالم اپنے کو کمتر سمجھے گا. یہ حضرت نے سمجھایا. تو توازن میرے پیارے دوستو اس چیز کا نام نہیں کہ اپنی زبان سے کہنا، بلکہ یہ اس حقیقت کا نام ہے کہ اپنے کو کمتر سمجھنا. یہ دل میں ایک کیفیت اور دل کے اندر ایک احساس، اللہ تعالی کی عظمت کا وہ احساس اور اللہ تعالی کی عظمت کا وہ غلبہ کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس کے نام تواضع ہے. تو میرے پیارے دوستو حلاوت ایمانی کا جو دوسرا انعام ہے، وہ دوسرا انعام کیا ہے کہ گناہ سے بچنے میں، گناہ سے بچنے میں ایک خاص ہمت اور قوت پیدا ہوتی ہے اس حلاوت ایمانی کی برکت سے، جس سے وہ بندہ حرام مستلذات یعنی حرام درآمد، وہ جو ہمارا نفس یعنی نظریں اٹھاتے اٹھاتے بھی ہم دیکھتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اسی دیکھنے کے دوران جو نامحرم کو دیکھ کر حرام لذت کو درآمد کرتا ہے، یا بیان کے لیے کھڑا کیا اب اس کے دل میں آ رہا ہے کہ دیکھو میں کتنا بڑا آدمی ہوں، حرام لذت کو درآمد کر رہا ہے. حلاوت ایمانی کی برکت سے اس کو یہ چیز ملتی ہے کہ اپنے دل کو توڑنے کا، اپنے دل کو توڑنے کی خاص لذت اور کیفیت ملتی ہے. یہ ہے حلاوت ایمانی کا دوسرا انعام. نمبر تین انعام تجرع المرارات فی المصیبات. اگر اس اللہ تعالیٰ کے اس وہ بندہ جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی صحبت سے جب اس کو حلاوت ایمانی ملتی ہے, اس حلاوت ایمانی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت کوئی غم آتا ہے تو اس مصیبت اور غم کو وہ کیا ہے کڑوا گھون تو ہوتا ہے لیکن اس کڑوے گھون کو بھی مزے لے لے کر پی جاتا ہے. یہ ہے تجرع المرارات فی المصیبات, مصیبت کے کڑوے گھون کو بھی پی لینا اور اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی رہنا. جیسے بچے کڑوی دوا پیتے نا, کڑوی دوا تو فوراً شکر یا کوئی چیز ہوتے نا کھا لیتے, بس یہی وہ چیز ہے, وہ حلاوت ایمانی اس کی مصیبت کے کڑوے گھونٹ کو بھی لذیذ اور مزیدار بنا دیتی ہے. اور یہ عالم ہوتا ہے کہ غم ہوتا ہے اس کے دل میں لیکن لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے, وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے. رضا بالقضاء کی برکت سے اس کے تعلق مع اللہ کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے. یہ حلاوت ایمانی کی برکت ہے, کیونکہ اب مٹھاس موجود ہے نا, اب مصیبت کا کڑوا گھن یہ بھی مزیدار ہو جاتا ہے. کوئی مصیبت آئے, کوئی تنگی آئے, کوئی بیمار ہوا, کسی پیارے کا انتقال ہو گیا, حالات میں کوئی پریشانی آئی, معترضین حاسدین ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, لیکن میرے پیارے دوستو اس مصیبت کے کڑوے گھونٹ کو یہ حلاوت ایمانی کی برکت سے وہ بھی اس کے لیے لذیذ میٹھا اور مزیدار ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے جناب, مضمون سمجھ آ رہا ہے؟ یہ ہے تجرع المرارات فی المصیبات, حلاوت ایمانی کی برکت سے تیسرا انعام یہ ملتا ہے. چوتھا انعام حلاوت ایمانی کا یہ ہے کہ تحمل المشاق فی مرضات اللہ و رسولی. کہ اللہ تعالی کے رسول, اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشی کی خاطر سے اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس مشقت کو, اس تکلیف کو خوشی خوشی اٹھا لیتا ہے. مثلاً اب داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا, اللہ اور اس کے رسول کی خوشی ہے, لوگوں نے اعتراض شروع کر دی, ارے میاں یہ کیا داڑھی رکھ لی. ایک صاحب تبلیغ میں چلہ لگا کر آئے, بیمار ہو گئے, ہسپتال میں داخل ہو گئے. مزیدار بات سننا, تبلیغ میں چلہ لگا کر آئے, بیمار ہو گئے, ہسپتال میں داخل ہو گئے. ان کا ایک دوست آیا جاننے والا, اس نے کہا دیکھا نا چلہ لگائے نا اس لیے ہسپتال میں داخل ہو گئے. تو ان صاحب نے کہا ہاں یہ ہسپتال میں جتنے داخل ہیں نا یہ سب چلہ لگا کر آئے. اس لیے دیکھو ایک مسئلہ یاد رکھنا, مصیبتیں ہم پر بھی آتی ہیں اور مصیبتیں اللہ والوں پر بھی آتی ہیں, حالات دونوں پر آتے ہیں لیکن ایک فرق ہوتا ہے. گناہگار پر جب مصیبت آتی ہے وہ بجائے اللہ سے قریب ہونے کے اور دور ہو جاتا ہے. کیوں؟ شکوہ شکایت کرتا ہے کہ میں ہی رہ گیا تھا, ہم ہی پر مصیبت آئی. اور جب اللہ والوں پر مصیبت آتی ہے کوئی تو وہ ان کو مزید اللہ کے قریب کر دیتی ہے. وہ کیسے؟ یا اللہ تعالیٰ تکلیف تو ہے مجھے لیکن میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں. لہذا وہ رضا بالقضاء کی برکت سے اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی اللہ والوں سے نہ کرنا کہ جی دیکھا ان پر بھی مصیبت آئی. فرق ہوتا ہے. اور میرے پیارے مرشد میرے شیخ ایک بات فرماتے ہیں سبحان اللہ, فرمائے کہ جو نعمت ہم کو اللہ سے دور کر دے وہ نعمت نعمت نہیں ہے بلکہ مصیبت ہے. جس نعمت کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو جائیں وہ نعمت مصیبت ہے,
اور فرمایا کہ جو مصیبت ہمیں اللہ تعالی کے قریب کر دے وہ مصیبت مصیبت نہیں بلکہ نعمت ہے. انسان پر کبھی حالات کسی مخلوق نے ستایا, کوئی بیماری آئی, کسی پیارے کا انتقال, کوئی پریشانی آئی, بیوی نے ستایا, دکھ ہوا, کسی اللہ والے کے پاس آنا جانا شروع, کسی اللہ والوں کے غلاموں کے پاس, غم تو دور ہوا نہیں, پتہ یہ چلا ایک مٹھی داڑھی آ گئی, پتہ چلا عبادت کا چسکا لذت اور مزہ لگ گیا, نماز نہیں پڑھتا تھا نماز شروع کر دی, شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا تھا شلوار ٹخنوں سے اوپر شروع کر دی. تو یہ کیا ہے؟ یہ مصیبت مصیبت نہیں, یہ تو نعمت ہے. جس مصیبت سے اللہ مل جائے اور کیا چاہیے. ہاں جو مصیبت ہمیں اللہ سے, جو نعمت ہمیں اللہ سے دور کر دے وہ نعمت نہیں ہے, وہ مصیبت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جس مصیبت سے ہمیں اللہ مل جائے, جس مصیبت سے ہمیں اللہ مل جائے وہ مصیبت مصیبت نہیں بلکہ نعمت ہے. اب داڑھی رکھی, لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا, ارے نہیں یہ کیا داڑھی رکھ لو, یہ کیا شلوار ٹخنوں سے اوپر, شادی بیاہ کی تقریب سنت کے مطابق کرنا چاہ رہے ہیں, لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا, ارے میاں یہ کیا, اب کوئی ڈانس کا پروگرام بھی نہیں ہوگا, کوئی ناچ گانا بھی نہیں ہوگا, یہ بھی کوئی شادی ہوتی ہے؟ وہ ہے کہ ہزاروں روپے کے کپڑے پھونک دے اور ایک دو دفعہ پہنے, بس اس کا نام شادی رکھا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اعظم النکاح برکتا ایسر مؤنا, کہ بہترین برکت والا وہ نکاح ہے کہ جس میں خرچہ کم ہو. اب کہتے ہیں کہ اگر سادگی سے شادی کرے کہ بھائی بارات ہے چار آدمی چلے جاؤ, بھائی وہ عورت ہی کو تو لے کر آنا ہے, لڑکی کو تو لے کر آنا ہے دلہن کو, لو جی شادی پہ جا رہے ہیں یا سوگ منانے جا رہے ہیں, ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. ولیمہ سنت کے مطابق کر لو, سادگی سے کر لو بھائی, اور جی برادری میں تو ہماری ناک کٹ جائے گی, خاندان میں تو ہماری ناک کٹ جائے گی. عجیب بات ہے, کٹی ہوئی ناک کسی نے نہیں دکھائی آج تک. اس لیے میرے پیارے دوستوں, حلاوت ایمانی, جب صحبت اہل اللہ کی برکت سے قلب کو حلاوت ایمانی ملتی ہے تو اس کے اندر یہ ہمت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے. آج ہم دیکھیں, ہم لوگ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں, ہم لوگ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں اور دین کے کام میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن عالم یہ کہ فجر کی نماز اب تک ہم اس پر قابو نہیں کر سکے, ہم کیا دین کا کام کریں گے. اگر ہم لوگ فجر کی نماز جماعتوں سے نہ پڑھیں کیا ہم دین کا کام کریں گے؟ ہاں کبھی کبھی انسان ہے, کبھی کبھی اس سے غلطی ہو سکتی ہے, سوتا رہ گیا, کوئی عذر ہو گیا, لیکن ہے عادت بنانا, اور ساتھ میں یہ بھی چاہے میں دین کا چیمپئن بھی بن جاؤں, ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ابھی تو فجر کی نماز ہی یہی مسئلہ, ابھی تو عالم یہ کہ ابھی شلوار بھی ہماری ٹخنوں سے اوپر صحیح نہیں ہے, کہ جی شرم آتی ہے لوگ کیا بولیں گے, ہم سے مونچھے, مونچھوں کا مسئلہ یہ ہے کہ مونچھوں کو باریک کرنا یہ سنت ہے, بڑی بڑی مونچھے یہ جو کنارے پر آ جائے یہ بڑی مونچھ کہلاتی ہے, اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی جو بڑی مونچھیں رکھتا ہے. ہم سے مونچھیں دینا مشکل ہے اللہ کو, اور ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں. تو حلاوت ایمانی, جب اللہ والوں کی صحبت سے حلاوت ایمانی ملتی ہے, ان سے ایسا تعلق. لیکن میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس کو اپنا بڑا بناؤ اس سے ایسا رابطہ اور تعلق ہو کہ اس کے مشورے کے بغیر کام مت کرو, اپنی ایک ایک بات میں اس سے مشورہ کرو, اپنی مرضی پھر مت چلاؤ, اگر مرضی چلانی ہے تو درزی کے پاس چلائے, اس کو بتا ایسے کپڑا سینا ہے, اپنا ہر کام مشورہ, بغیر مشورے کے نہ کرے, جس کو کہتے ہیں اتباع, بات ماننا, خود اپنی رائے پہ چلنے کو پیروی نہیں کہتے, خود اپنی رائے پہ چلنے کو پیروی نہیں کہتے, اور غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے.
نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت، نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے. کہ صاحب ہم ولی اللہ بھی بن جائیں اور عورتوں کو تاک جھانک بھی کرتے رہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کی رضا اور خوشی کی خاطر سے اور گناہ سے بچنے کی خاطر سے یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر چلنے کی خاطر سے اگر کوئی مشقت بھی آئے، اس مشقت کو برداشت کرنے کی میرے دوستو حلاوت ایمانی کی برکت سے خاص قوت اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے. اور آخری بات کیا ہے؟ الرضا بالقضاء فی جمیع الحالات، یعنی حلاوت ایمانی کی برکت سے جو آخری نعمت ملتی ہے وہ یہ کہ ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے. اگر اللہ تعالی غریب بنا دے غریبی پر راضی، مال عطا فرما دے مال پر راضی، جس حال میں وہ رکھے جس حال میں وہ رکھے اس حال کو اکمل دیکھا ہے، جس حال میں وہ رکھے اس حال کو اکمل دیکھا ہے، اور جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اصل دیکھا ہے، اور جس راہ سے وہ لے جائیں اس راہ کو اسحل دیکھا ہے. کیا مطلب؟ جس راہ سے اللہ لے جاتے ہیں وہی شروع میں ایسا لگتا ہے مشکل ہے، لیکن در حقیقت آسان وہی ہوتی ہے، اور جس راہ کو ہم تجویز کرتے ہیں وہ آسان نہیں، اسی کے اندر مصیبت آتی ہے. اس لیے حلاوت ایمانی کی پانچ نعمتیں ملتی ہیں. کیا؟ استعداد و طاعت، عبادت کی لذت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور یہ حلاوت ایمانی ملتی ہے صحبت اہل اللہ کی برکت سے، اللہ والے سے محبت کرنے کی برکت سے ایک خاص لذت ملتی ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں تم کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو پھر اس کے بعد تلاوت کر کے دیکھو، دیکھنا مزہ کیسا آتا ہے. نماز پڑھ کے دیکھو، سجدہ کر کے دیکھو کیسی، اور دعا مانگ کر دیکھو اس دعا کے اندر تمہیں کیسی لذت ملے گی. تو حلاوت ایمانی کی پہلی برکت کیا؟ استعداد و طاعت، عبادت کے اندر ایک خاص لذت ملتی ہے. نمبر دو، دوسری نعمت یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہوں سے وہ حرام لذت کو ایک اشاریہ درامت نہیں کرتا. نمبر تین، مصیبت کے کڑوے گھونٹ کو بھی مزے لے لے کے پی جاتا ہے. نمبر چار، اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر سے ہر مشقت کو برداشت کرتا ہے، کتنے لوگ تانا دیں اعتراض کریں. اور نمبر پانچ، ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں اللہ والوں کی محبت بھی عطا فرمائے اور حلاوت ایمانی کی یہ نعمتیں بھی ہماری جانوں کو نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی اور اولیاء کی وہ خاص چیز عطا فرماتے جس کی وجہ سے وہ اللہ والے کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ نعمت ہم سب کو نصیب فرما دے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله اپنا خاص فضل اور عنایت و مہربانی ہماری جانوں پر فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اپنے قرب اور تعلق کے خاص نصیب فرما دیجیے. اپنی ہر نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنی رضا اور خوشی کے اعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اخلاقی بلندی عطا فرما، گناہوں سے حفاظت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اپنا خاص قرب اور تعلق ہم سب کو عطا فرما. اے کریم مالک اپنے کرم سے ہماری جانوں کو ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کو ناراض نہ کرے. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے، ہمارا قال ہمارا حال ایک بنا دیجئے، جو کہیں وہ کریں جو کریں وہ کہیں. اور یا اللہ تعالی ہمارے باطن میں اپنے قرب کی وہ دولت عطا فرما کہ ظاہر کیسا ہی چمکدار اور جاذبیت رکھتا ہو ہم اس سے متاثر نہ ہو، ہم آپ کی رضا اور خوشی کو مقدم رکھیں. اور یا اللہ تعالی اپنی رضا اور خوشی پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اور اپنی ناراضگی کے اعمال سے ہم سب کو بچا لیجیے، 100% ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجیے. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے فردوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا دیجیے.
یا اللہ اہل حاجت کی حاجت روائی فرما دیجیے، ہم سب کو حلال روزگار عافیت اور فراوانی کے ساتھ آ فرما، ہماری جائز حاجات کو یا اللہ پورا فرما دیجیے، یا اللہ شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا دیجیے، یا اللہ اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجیے، اپنی معرفت کا ذریعہ بنا دیجیے، اور یا اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کی توفیق ہم سب سے لے لیجیے، اور یا اللہ اپنی محبت کے نشر کے لیے قبول فرما دیجیے، اے اللہ محبوبیت مقبولیت قبولیت کے درد دل کے ساتھ اپنی محبت کے نشر کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق خدمت دین کی توفیق عطا فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا